حضرت عیسیٰ علیہ السلام مولب انسانیت تھے۔ نئے عیسوی سال کے آغاز کے موقع پر مریم اولڈ ہاؤس کے معائنے کے موقع پر صدر مملکت کا بیان۔ داعش کے خلاف عراقی افواج کا کامیاب آپریشن، نیا سال داعش کی نابودی کا سال ہوگا، عراقی وزیراعظم کا بیان۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف ہمگیر مہم، وزیراعظم کی صدارت میں مشاورتی اجلاس اور آرمی چیف کی صدارت میں کور کمانڈروں کی کانفرنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی خبرنامے کے ساتھ۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ہے khabrein@sahartv.ir۔ اور اب لیجیے تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے نئے سال کی مناسبت سے اپنے ایک بیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عالم انسانیت کا معلم قرار دیا ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری دنیا کو درس انسانیت دیا اور دوستی اور مہر و محبت کا سبق سکھایا۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے جو نئے سال کے آغاز کے موقع پر دارالحکومت تہران میں واقع حضرت مریم کے نام سے معروف اولڈ ہاؤس میں مریضوں کی عیادت کے لیے گئے تھے، ان تمام لوگوں کی خدمات کو جو قوم کے خادم کہلاتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو اولڈ ہاؤس یا اس جیسے دیگر مراکز میں لوگوں، بوڑھوں اور بزرگوں کی خدمت کر رہے ہیں، انتہائی گراں قدر اور قابل ستائش بتایا۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت اور آپ کی دوبارہ واپسی کو دنیا کے لیے منشاء رحمت بتایا اور اس اعتقاد اور یقین کو اسلام اور عالمی عیسائیت کے درمیان ایک مشترکہ قدر سے تعبیر کیا۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اول العزم پیغمبر کی حیثیت سے یاد کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک سورہ حضرت مریم کے نام سے موجود ہے کہ جو ایک ایسی پاک و پاکیزہ اور معظمہ ہے کہ جو انسانی تاریخ کی ایک عظیم خاتون شمار ہوتی ہیں اور ایک ایسی نورانی ہستی ہیں کہ جنہیں پوری دنیا کے لیے مثال ہونا چاہیے۔ صدر نے عالم مسیحیت اور ایرانی عیسائیوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ نیا عیسوی سال مغرب سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا مذہب سے کوئی ربط نہیں ہے۔ صدر نے کہا کہ دنیا میں رائج تینوں کیلنڈر، یعنی عیسوی، شمسی اور قمری، تینوں کے تینوں دینی اور مذہبی ہیں۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ پوری ایرانی قوم کو ملک کی تعمیر و ترقی اور عزت و سربلندی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، کہا کہ اس حوالے سے تمام ایرانی ایک ہی ہدف کے حامل ہیں، وہ چاہے جس دین و مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ عراق کے شہر موصل کو تکفیری دہشت گردوں سے آزاد کرانے کے لیے صوبہ نینوا کی پولیس اور پیش مرگا ملیشیا نے جنوبی عراق سے مشترکہ سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ اسی کے ساتھ عراق کے وزیراعظم حیدر علی بادی نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں فوج اور عوامی رضاکار فورس کی ہمگیر حمایت پر زور دیا ہے۔
بغداد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق صوبہ نینوا کی پولیس اور پیشمرگا ملیشیا کے مشترکہ آپریشن کے نتیجے میں القیارہ نامی علاقے کا بڑا حصہ داعش کے قبضے سے آزاد ہو گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ عراق کے شہر موصل پر 10 جون 2014 سے داعش کا قبضہ ہے، اور اس دوران داعش کے اراکین نے شہر موصل کے باشندوں کے خلاف انتہائی وحشیانہ اور انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ شہر موصل کو آزاد کرانے کے لیے صوبہ نینوا کے جنوب سے پولیس اور پیشمرگا ملیشیا کی مشترکہ کارروائیوں کے شروع ہونے کے ساتھ ہی صوبہ دیالہ کی سکورٹی کمیٹی نے بھی مقدادیہ کے شمال میں واقع علاقوں کی داعش کے قبضے سے آزادی کی خبر دی ہے۔ ادھر البدر تنظیم نے بھی صوبہ صلاح الدین میں زلویہ سے سامرہ تک کا علاقہ داعش کے قبضے سے آزاد کرا لیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ البدر تنظیم کی فوجی شاخ کے کمانڈر ہادی العامری نے بتایا ہے کہ عراق کی فوج اور عوامی رضاکاروں نے زلویہ اور سامرہ کے درمیان کا علاقہ داعش کے مسلح افراد سے آزاد کرا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نام نہاد داعش مخالف بین الاقوامی اتحاد نے داعش کے قبضے سے عراقی علاقوں کو آزاد کرانے میں اب تک کوئی مدد نہیں کی ہے۔
نحن لا نفرق بين عراقي في اي مكان في هذا العراق۔
دوسری جانب عراق کے وزیر اعظم حیدر علی بادی نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں فوج اور عوامی رضاکار فورس کی ہماگیر حمایت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2015 عراق میں داعش کی مکمل شکست کا سال ہوگا. اس رپورٹ کے مطابق عراق کے وزیر اعظم حیدر البادی نے کہا کہ 2014 عراق کے عوام اور حکومت کے لیے سختیوں کا سال تھا، لیکن 2015 انشاءاللہ عراقیوں کی کامیابی اور داعش کی نابودی کا سال ہوگا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو 2015 میں بے گھر ہو کے مہاجرت کرنے والے عراقی اپنے گھر واپس ہوں گے. عراق کے سمریا نیوز ٹی وی کے مطابق حیدر البادی نے اسی طرح تکریت کے جنوب میں الزلویہ علاقے کا معائنہ کیا اور کہا کہ دہشت گردوں کی مکمل شکست تک فوج اور عوامی رضاکار فورس کی ہماگیر حمایت جاری رکھیں گے. انہوں نے الزلویہ علاقے کے معائنے کے دوران قبائلی عمائدین اور اس علاقے کے سیکورٹی اہلکاروں سے بھی ملاقات کی اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں فوج، سیکورٹی فورس اور عوامی رضاکار فورس کی حالیہ مسلسل کامیابیوں پر اطمینان کا اظہار کیا.
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے حکومت اور فوج کی جانب سے سنجیدہ کوششوں کا سلسلہ جاری ہے. اطلاعات کے مطابق انسداد دہشت گردی پلان کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے سلسلے میں پاکستان کے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی صدارت میں اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس جاری ہے. بتایا جاتا ہے کہ اس اجلاس میں پاکستانی مسلح فوج کے سربراہ اور آئی ایس آئی کے سربراہ بھی شریک ہیں. دوسری جانب آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی صدارت میں کور کمانڈروں کی ایک کانفرنس میں ملک کے داخلی اور خارجی سیکیورٹی امور کا جائزہ لیا جا رہا ہے. پاکستان کے اخباری ذرائع کی اطلاعات کے مطابق کور کمانڈروں کے 178ویں اجلاس میں جو جی ایچ کیو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے علاوہ ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے. دریشنا آپریشن ضرب عزب اور خیبر آپریشن کے اگلے مرحلے سے متعلق بریفنگ بھی دی جا رہی ہے. بتایا جاتا ہے کہ پشاور میں طالبان کے صفاق دہشت گردوں کے ہاتھوں معصوم اور بے گناہ بچوں کے قتل عام کے بہیمانہ واقعے کے بعد انسداد دہشت گردی کی کاروائیوں میں تیزی اور اس سلسلے میں ضروری حکمت عملی ڈیز کنٹرول لائن پر جاری بدمنی کا جائزہ بھی جنرل راحیل شریف کی صدارت میں ہونے والی کور کمانڈروں کی کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل ہے. پاکستان میں فوری طور پر 3 خصوصی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق تحفظ پاکستان 2014 کے متنازع بل کے تحت یہ عدالتیں لاہور، کوئٹہ اور پشاور میں جمعرات سے قائم کر دی گئی ہیں. ایسی 2 دیگر عدالتیں جلد ہی سندھ اور دارالحکومت اسلام آباد میں تشکیل پائیں گی. پاکستان کے وزارت قانون نے عدالتوں کے قیام کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ عدالتیں مجوزہ فوجی عدالتوں کے قیام میں توازن پیدا کرنے کی غرض سے قائم کی جا رہی ہیں اور کہ جن کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. مذکورہ عدالتوں میں دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کی جائے گی. قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے بدھ کے روز سینٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے اور اس کے لیے غیر معمولی اقدامات ضروری ہیں. اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی قیادت میں ملک میں جاری دہشت گردانہ سرگرمیوں پر قابو پانے کے غرض سے خصوصی فوجی عدالتوں کے قیام پر بھی اتفاق کیا تھا. تاہم پاکستان کی بعض سیاسی جماعتوں نے فوجی عدالتوں کی تشکیل پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. ہندوستان اور پاکستان نے ایٹمی تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ کیا ہے. اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان سمجھوتے کے مطابق ایٹمی تنصیبات اور مراکز کی فہرستوں کا تبادلہ انجام پایا ہے. دونوں ممالک ایک معاہدے کے مطابق ہر سال 1 جنوری کو ایٹمی تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ کرتے ہیں. رپورٹوں کے مطابق دونوں ملکوں کی حکومتوں نے اپنی ایٹمی تنصیبات کی فہرستیں ایک دوسرے کے سفارت خانے کے حوالے کی. اسی کے ساتھ ایک اور معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا بھی تبادلہ انجام پایا ہے. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ورکنگ باؤنڈری پر ایک بار پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے کہ جس میں کم سے کم 5 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے. رپورٹوں کے مطابق کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کی سرحد محافظ افواج کے درمیان فائرنگ کا یہ سلسلہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات شروع ہوا اور جمعرات کی صبح تک جاری رہا۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ جموں کشمیر کے ضلع سامبا میں بین الاقوامی سرحد کے قریب بدھ کو پاکستانی افواج کی فائرنگ سے ہندوستان کی سرحد محافظ فورس بی ایس ایف کا ایک جوان ہلاک ہو گیا۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ بی ایس ایف کی جوابی فائرنگ سے پاکستان رینجرز کے 4 جوان مارے گئے۔ دوسری جانب پاکستان کا کہنا ہے کہ بدھ کی رات شکرگڑھ کے علاقے میں ہندوستانی فوج کی فائرنگ سے پاکستانی رینجرز کے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان نے اس واقعے پر بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کیا اور شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ قابل ذکر ہے کہ حالیہ مہینوں کے دوران پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سرحدی تصادم کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر سرحدی خلاف ورزیوں اور فائرنگ شروع کرنے کا الزام لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جامع امن مذاکرات کا عمل بھی تعطل سے دوچار ہے اور سرحدی کشیدگی کی وجہ سے اس کی بحالی کی امیدیں دم توڑ دی جا رہی ہیں۔ کراچی میں سن 2014 کے دوران تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں 2000 سے زائد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں صفدر عباس۔
سال 2014 کے دوران کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹارگٹ کلرز اور کرائے کے قاتلوں نے بدترین کارروائیاں کیں۔ پورے سال کے دوران سیاسی و مذہبی سمیت 2000 سے زائد شہریوں کو قتل کر دیا گیا۔ سال 2014 کراچی کے لیے کوئی نوید نہ لا سکا۔ پورے سال کے دوران بم دھماکوں، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کی کارروائیاں جاری رہیں۔ صوبائی حکومت اور محکمہ پولیس کی جانب سے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اقدامات تو کیے گئے لیکن بے نتیجہ۔ سال 2014 کے دوران متحدہ قومی مومنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے 170 کارکنوں کو قتل کیا گیا۔ 104 شیعہ مسلمان اور 40 دیگر مذہبی جماعتوں کے کارکن قتل ہوئے۔ تاہم پورے سال کے دوران 1355 عام شہری مارے گئے جن کا کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ گزشتہ سال قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور اہلکار بھی بڑی تعداد میں دہشت گردوں کی فائرنگ کا نشانہ بنے، جن میں پولیس کے 145، رینجرز اور دیگر اداروں کے 35 افسران اور اہلکار شامل ہیں۔ دسمبر 2014 کے دوران 102 شہریوں کا قتل صوبائی حکومت کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ صفدر عباس، سحر عالمی نیٹ ورک، کراچی۔
ناظرین، اور اب مزید خبروں سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معلم انسانیت تھے۔ نئے عیسوی سال کے آغاز کے موقع پر مریم اولڈ ہاؤس کے معائنے پر صدر کا بیان۔ داعش کے خلاف عراقی افواج کا کامیاب آپریشن۔ نیا عیسوی سال داعش کی نابودی کا سال ہوگا۔ عراقی وزیر اعظم حیدر علی وادی کا بیان۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف ہمہ گیر مہم۔ وزیر اعظم کی صدارت میں مشاورتی اجلاس اور آرمی چیف کی صدارت میں کور کمانڈروں کی کانفرنس۔ اور مزید خبریں۔ جنوبی افغانستان کے صوبہ ہلمند میں ایک گاؤں میں شادی کی تقریب پر مارٹر حملے میں کم سے کم 30 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ مقامی افغان ذرائع کے حوالے سے ہمارے نمائندے نے رپورٹ دی ہے کہ ہلمند کے ایک گاؤں میں شادی کی تقریب جاری تھی کہ ایک مارٹر گولہ آ کر گرا اور کم سے کم 30 افراد جاں بحق اور تقریباً 45 افراد زخمی ہو گئے۔ اس حملے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ بدھ کی رات ہونے والے اس مارٹر حملے نے شادی کی تقریب کو ماتم کدے میں تبدیل کر دیا۔ اس حملے کے بعد ہر طرف خواتین اور بچوں سمیت لوگوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور جو لوگ زندہ تھے ان میں اکثر زخمی تھے۔ زخمیوں میں کچھ کی حالت تشویشناک ہونے کے سبب مرنے والوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے۔ خدشہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ علاقے میں طالبان اور افغان افواج کے درمیان جھڑپوں کے دوران یہ مارٹر کا گولہ شادی کی تقریب پر گرا۔ لشکر گاہ شہر کے شمالی حصے میں واقع سنگین کے علاقے میں کئی مہینے سے طالبان اور افغان افواج کے درمیان شدید جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق افغانستان میں جنوری 2014 سے 30 نومبر 2014 کے اختتام تک جھڑپوں کے دوران طالبان کے حملوں میں کم سے کم 3,180 افراد مارے گئے اور تقریباً 6,500 افراد زخمی ہوئے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بحرین کی جمعیت وفاق ملی کے سیکرٹری جنرل شیخ سلمان کے بارے میں علاقے کے مختلف ملکوں کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بعض ملکوں کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر بحرین کی جمعیت وفاق ملی کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان کو بحرینی حکومت کی جانب سے حراست میں رکھے جانے کے بارے میں گفتگو کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے علاقے کے ان ملکوں کے وزراء خارجہ سے اپیل کی ہے کہ وہ علاقے کی حساس صورتحال کے پیش نظر پرامن اور اعتدال پسند سیاسی سرگرمیوں کی حمایت سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، تاکہ بحرین کی جمعیت وفاق ملی کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان کو، جو ہمیشہ ہی مذاکرات کی حمایت اور اپنے ملک میں اعتدال پسند سیاست میں سرگرم عمل رہے ہیں، رہا کرایا جا سکے۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں ان ملکوں کے وزراء خارجہ نے بھی سیاسی اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات اور پرامن طریقوں کی حمایت پر زور دیتے ہوئے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ شیخ علی سلمان کو رہا کرانے کی اپنی پوری کوشش کریں گے۔ واضح ہے کہ بحرین کی جمعیت وفاق ملی کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان کو اس ملک کے اٹارنی جنرل کی ہدایات پر اتوار کے روز حراست میں لیا گیا تھا، اور تفتیش کے بعد ان کی حراست کی مدت میں مزید 7 روز کی توسیع کر دی گئی۔ شام کے صدر بشار اسد نے امید ظاہر کی ہے کہ سن 2015 ملک سے دہشت گردوں کی مکمل نابودی کا سال ہوگا۔ شام کی سرکاری خبر رس ایجنسی سنا کے مطابق بشار اسد نے بدھ کے روز دمشق کے مضافاتی علاقے جوبر میں فوجیوں کے اجتماع سے خطاب میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں فوج اور رضاکار فورس کی کارکردگی کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ رواں سال کے دوران دہشت گردوں کو مکمل طور پر شکست دی جائے گی۔ انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف اسلحہ اٹھانے والے تمام مجاہدین کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ فوج اور حکومت کو عوامی رضاکاروں کی مناسب کارکردگی سے حوصلہ ملا ہے۔ شام کے صدر نے کہا کہ فوج اور حکومت دہشت گردوں کی مکمل شکست تک اپنی بھرپور کوشش کرتی رہے گی، اور فوجیوں اور مسلح افواج نے بھی ملک سے دہشت گردوں کے مکمل انخلاء اور امن و امان کے قیام تک اپنی جدوجہد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا اور کہا کہ وہ وطن عزیز کے دفاع کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کریں گے۔ سعودی عرب میں مساجد کے امور میں حکومتی مداخلت کو انسانی اور اسلامی اصولوں کے منافی اقدام سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کے بعد شاہی دربار سے وابستہ ادارے اوقاف نے مساجد میں کلوز سرکٹ کیمرے نصب کیے جانے کی خبر دی ہے۔ النبا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے محکمہ اوقاف کے ایک سینئر عہدیدار عبداللہ الحویمل نے بتایا ہے کہ ملک کے مشرقی علاقوں کی شیعہ مساجد میں کلوز سرکٹ کیمرے نصب کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ عبداللہ الحویمل کے بیان کے مطابق شیعہ مساجد کی کڑی نگرانی کے مقصد کے تحت خطبات اور تقاریر خودکار سسٹم کے تحت ریکارڈ کی جائیں گی۔ دوسری جانب سعودی عرب کے ایک معروف صحافی فواد ابراہیم نے اپنے ایک بیان میں اس ملک میں جاری بے انصافیوں اور عدالتی نظام کے تحت اس قسم کے اقدامات کی انجام دہی کو داعش جیسے دہشت گرد گروہ کے اقدامات کے مشابہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ سعودی عدلیہ شرعی اور قانونی امور کا لحاظ رکھے بغیر اپنے مخالفین، خاص طور پر شیعہ مسلک کے خلاف بلا جواز اس قسم کے اقدامات انجام دے رہی ہے۔ سعودی شہریوں، خصوصاً اس ملک کی شیعہ آبادی کے خلاف آل سعود کے شاہی دربار سے وابستہ اداروں کی جانب سے متعصبانہ رویہ انسانی حقوق کے منافی شمار ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر عالم اداروں کی جانب سے ریاض حکومت کو آئے دن تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ نے بین الاقوامی فوجداری عدالت میں فلسطین کی رکنیت کی درخواست پر دستخط کر دیے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بدھ کے روز محمود عباس نے اس کے ساتھ ہی 19 دیگر بین الاقوامی اداروں میں فلسطین کی رکنیت کی درخواست پر بھی دستخط کیے۔ اس رپورٹ کے مطابق ان درخواستوں پر محمود عباس کے دستخط کیے جانے کے کچھ ہی منٹ کے بعد صہیونی حکومت کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے ایک بیان میں فلسطینیوں کو انتقامی کارروائی کی دھمکی دی۔ اسی طرح امریکی وزارت خارجہ نے بھی فلسطینیوں کے اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھے گی۔ اس سے پہلے فلسطین کے سینئر مذاکرات کار صائب عریقات نے باخبر کیا تھا کہ محمود عباس جلد ہی فوجداری کی بین الاقوامی عدالت میں فلسطین کی رکنیت کی درخواست دیں گے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مندوب ریاض منصور نے بدھ کے روز سیکیورٹی کونسل میں فلسطین کی سرزمین سے اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے سے متعلق قرارداد کے پاس نہ ہونے پر اعلان کیا تھا کہ فلسطین بین الاقوامی فوجداری کی عدالت میں اپنی رکنیت کی کوششیں شروع کر دے گا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معلم انسانیت تھے، نئے سال کے آغاز کے موقع پر صدر مملکت کا بیان۔ داعش کے خلاف عراقی افواج کا کامیاب آپریشن، نیا عیسوی سال داعش کی نابودی کا سال ہوگا، عراقی وزیر اعظم۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف ہمہ گیر مہم، وزیر اعظم کی صدارت میں مشاورتی اجلاس اور آرمی چیف کی صدارت میں کور کمانڈروں کی کانفرنس۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ ملاحظہ فرمائیے، ویب سائٹ ہے ہماری urdu.sirtv.ir۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور ملاحظہ فرمائیے ہماری تصویری رپورٹ۔ Thank you.